لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا میرے محترم بھائیوں اقابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی اس میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرے اور ظاہر اور باطن میں اس کا نفاذ کرے وہ اپنے دل سے اس سچائی کو قبول کرے جو اللہ کی طرف سے آئے اور پھر دل سے قبول کرنے کے بعد اپنے قول و عمل سے اس کی تصدیق کرے اس کی تصدیق کرے زبان سے اس بات کو مان لے کہ واقعی اللہ کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ سچی ہے حق ہے صحیح ہے اور اسی طرح سے اس چیز کو اپنا کر اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے کہ واقعی وہ اس چیز کو حق مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے انسان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن جو بات اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ حق اور صحیح ہوگی لہذا انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئی سچائی کا وہ اقرار کرے اور اپنی زندگی میں تصدیق کے ذریعے سے اس کے سچے ہونے کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی تو یہی لوگ متقی ہیں یعنی جو سچائی اللہ کی طرف سے لے کر آئے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے جس نے اس کی تصدیق کی بغیر کسی رد کے بغیر کسی شک کے یہ نہیں کہ شروع میں انکار کرے پھر مانے یہ نہیں کہ اس بارے میں شک میں ہو اور پھر اس کے بعد مانے بلکہ جو سچ کو آنے کے بعد اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو پورا قبول کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المتقون یہی کامل درجے کے متقی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں بچنے والے ہیں محفوظ رہنے والے ہیں تو اس طرح کا جو بھی انسان ہے جو سچائی اللہ کی طرف سے لائے اور اس سچائی کو قبول کر لے ایسا انسان اللہ کے نزدیک واقعی متقی ہے تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ انسان حق کا حامل بنے اور دوسرا یہ کہ اس حق کے سامنے آنے کے بعد بغیر مخالفت کے اس کو قبول کر لے لیکن اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل پڑے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور جہنم میں پہنچا دیں گے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ خراب ٹھکانہ ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی طرف سے آئے وہ حق اگر آدمی قبول نہیں کرتا ہے اور ایسے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلتا ہے تو ایسا انسان دنیا میں گمراہ اور آخرت میں جہنمی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے یعنی جس گمراہی کو اس نے چنا ہے وہ گمراہی اس کے لیے خوشنما بنا دی جائے گی اس کے لیے وہ خوبصورت بنائی جائے گی اس کے لیے حق کی طرف رجوع مشکل ہو جائے گا گمراہی کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا یہ اللہ کی طرف سے دل کی سطح پر بصیرت کی سطح پر ایک گمراہی کو چھیننے والے کے لیے دنیاوی سزا ہوتی ہے. ایک انسان جب حق کے واضح ہونے کے بعد گمراہی کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے حق کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے دل کی سطح پر سزا ہوتی ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو ایک انسان جب گمراہی کو سنتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، پھر دل میں وہ خیر باقی نہیں رہتی بلکہ دل میں برائی ہی کے لیے رغبت پیدا ہو جاتی ہے، دل بگڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اور دنیا میں گمراہی کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، وہ ساتھ مصیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. خیال کی بات معلوم ہوتی ہے کہ حق کی مخالفت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. جہاں حق کو قبول کرنا انسان کو متقی بناتا ہے، وہیں حق کو رد کرنا ایک انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے. حق کو قبول کر کے ایک انسان بچنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، دنیا میں برائی سے بچنے والا اور آخرت میں جہنم سے بچنے والا ہے. لیکن حق کو رد کر کے ایک انسان دنیا میں فاجر اور گمراہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں وہ جہنمی ہو جاتا ہے، جہنم سے نہیں بچتا ہے. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ دنیا میں جب بھی حق اس کے سامنے آئے اس کو قبول کرے. ضروری نہیں کہ وہ حق ہماری جماعت کی طرف سے آئے، وہ حق ہمارے عالم کی طرف سے آئے، حق کہیں سے بھی آ سکتا ہے، لیکن واقعی وہ حق ہونا چاہیے. کبھی باطل حق دکھائی دے رہا ہے اور کبھی حق باطل دکھائی دیتا ہے، انسان کے بصیرت کے کمزور ہونے کی وجہ سے. واقعی جب حق انسان کے سامنے آ جائے، صحیح بات انسان کے سامنے آ جائے، تو اس بات کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور چارہ انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے. عقل مند انسان اس بات کو مان لیتا ہے جو صحیح ہے، جو بات صحیح ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق جو بات ہے وہ بات صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہے؟ ہمارا امی بولے تو صحیح، دوسرا بولے تو غلط، ایسا نہیں. امیر بولے تو صحیح، غریب بولے تو غلط، ایسا نہیں. بلکہ ایک انسان جو صحیح بات بولتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے. یہی دعوت اہل حدیث کی، صحیح بات اگر ہے مان لیا جائے، چاہے وہ کسی بھی عالم کی بات. ہم عالموں کو آپس میں بانٹے نہیں، ہم حق والوں کو آپس میں تقسیم نہ کریں یہ ہمارے وہ تمہارے، بلکہ سارے اہل حق اگر ان کی بات اگر صحیح ہے اس کو لیا جائے، اور اس میں سے اگر خطا ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، ان کے لیے اس میں دم رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا جائے. لہذا قبول حق کی سلک کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا پاؤں کی انگلیوں کا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، لوگوں پر ایسا کرنا ضروری نہیں. لیکن ان سے پھر بتانے والے نے بتائی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی انگلیوں کا خیال کرتے تھے. تو کہا کہ بہت اچھی حدیث ہے، یہ تو حسن حدیث ہے. اس کے بعد سے جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاؤں کی انگلیوں کا خیال وضو میں کرنا چاہیے، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں کرنا چاہیے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حق قبول کر کے ایک انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق قبول کر کے ایک انسان واقعی اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیتا ہے. یہ چھوٹا انسان ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے حق کو قبول کر لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، واقعی وہ چھوٹا ہو جاتا ہے جب قبول نہیں کرتا ہے. لیکن ایک انسان جب قبول کر لیتا ہے تو واقعی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ انسان اپنے سے زیادہ بڑا حق کو سمجھتا ہے، اور بڑا انسان وہی ہے جو حق کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا سمجھے. جو حق سے بڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے. تم مرادنا وہ حج والا کافی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جو عزت دی ہے حق کو قبول نہیں کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے. لہذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ سچائی کے سامنے آنے کے بعد اس کو قبول کرے. لیکن سوال یہ کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس آیت پھر بھی قبول نہ کرے؟ بہت ہوتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے نبیوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو نبیوں سے بہتر حق کو پیش کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے رسولوں سے بہتر حق کو ثابت کرنے والا، سمجھانے والا کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کی ساروں کی محنت کے باوجود کئی لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ نوح علیہ السلام کی مثال اگر آپ دیکھیں تو 950 سال دعوت دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وما آمن معه الا قليل، ان کے ساتھ ایمان لائے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات اکثر اوقات حق کے ماننے والے کم ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے زیادہ ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے سچائی اپنی پوری قوت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے؟ کیونکہ ایک انسان حق کی طرف نہیں آتا ہے، کیونکہ ایک انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ایک انسان حق پر اپنے آپ کو نہیں جمع پاتا ہے. وہ کیا اسباب ہیں؟ ایک ایک کر کے ان اسباب کو استطاعت کے ساتھ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جو حق سامنے آنے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں جو حق کے واقع اور ظاہر ہونے کے باوجود اس کو قبول نہ کریں. نمبر ایک، حق سننے سے اعراض کرنا. حق میں رکاوٹ کیا ہے؟ آدمی قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ سنے گا تو قبول کرے گا، لیکن پہلے ہی کیا اگر ذہن میں بنا لے ہم نہیں سنیں گے. اگر ایسا ذہن انسان بنا لے تو پھر وہ حق سن بھی نہیں پاتا ہے، جو سنتا نہیں ہے وہ مانتا نہیں ہے. جب اس تک حق پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو حق سے دور کر لیتا ہے، تو پھر حق بھی اس کا محتاج نہیں ہے. ایک آدمی کا ہم کو حق نہیں سننا ہے تو حق اس کو ضرورت، حق کو ضرورت ہے اس کی، اس کو حق کی ضرورت ہے. لہذا ایک انسان جب حق کی ناقدری کرتا ہے اور اپنے اور حق کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی حق سے اس کو محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ نے ان کی قوم کا حال بیان کیا. نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو پکارا کی طرح لیلا ونہارا، رات دن رات دن ایک کر دیا ہم کو بلانے کے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنا میں پکارتا گیا جتنا میں بلاتا گیا میری دعوت نے ان کے بھاگنے ہی میں اضافہ کیا. جتنا میں بلاتا رہا وہ مجھ سے دور بھاگ کے رہ فرار ہو گیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور میں جب بھی انہیں پکارتا تھا اور انہیں دعوت دیتا تھا کہ یہ مغفرت کی طرف انہیں بلاتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. جب بھی میں نے انہیں تیری مغفرت کی طرف بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے منہ کپڑوں سے ڈھانپ لیے. وَأَصَرُّوا، اور اڑ گئے، ضد پر اڑ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا، اور گھمنڈ میں آ گئے، بہت گھمنڈ کرنے لگے. تو ان آیات میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو دکھائی دے گا کہ نوح علیہ السلام قوم کو پکار رہے ہیں، آؤ کس چیز کی طرف؟ آؤ مغفرت کی طرف آؤ. بھلا ایک انسان کو اللہ کی مغفرت سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ بلانے والے کی بات اس کو نہیں ماننا ہے، لہذا حق ہونے کے باوجود وہ نہیں مانتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی دعوت کے باوجود قوم نے ان کی بات نہیں مانی، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں جتنا میں نے بلایا اتنا وہ بھاگے، بھاگ کے میں نے ان سے بات کی کانوں میں انگلیاں پہنچتی، میں ان کے سامنے گیا تیرا منہ بھی نہیں دیکھتا ہے، اپنے چہرے ڈھانپ لیے، یا ہم کو تو پہچان نہ پائے اس لیے اپنے چہرے ڈھانپ لیے. تو قوم کا یہ حال تھا کہ یہ ان کے پیچھے ان کی طرف جا رہے ہیں ان کو بلانے کے لیے، اور قوم دوڑی کے لیے جا رہی ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ حق کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ ضد میں آتا ہے، گھمن میں آتا ہے، تو حق کو قبول نہیں کرتا بلکہ حق سے دور بھاگتا ہے اور حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں سے کہا جائے ذرا ایک بات کو سنو، کہ ہم کو کچھ نہیں سننا ہے. ان کو دلوں میں ان کی بات ہوتی ہے کہ اگر ان کی بات ہم نے مان لی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. آدمی جب حق کے سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو قبولیت اس کے لیے اور مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان حق کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اگر وہ حق کو سنے گا، اس کو سمجھے گا، سمجھنے کے بعد اس کی زندگی بدلے گی. لیکن اگر سنے گا ہی نہیں تو سمجھنے کا موقع اس کے بعد نہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم جہنم میں جانے والے ان کا خاص ذکر کیا, جہنم میں جانے کے بعد وہ پچھتائیں گے. اور کیوں پچھتائیں گے؟ اللہ نے انہی کا جملہ نقل کیا تاکہ آج ہم اس بارے میں غور کر کے عبرت لیں. اللہ نے فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب البعير, جہنم میں جانے والے کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے, یعنی ہم سوچتے غور کرتے, تو ہم جہنم میں یہاں آنے والوں میں سے نہیں ہوں گے, ہم جہنم ہی نہیں ہوں گے. اگر ہم سنتے اور غور کرتے, ہم سنتے اور سوچتے, اگر ہم نے سنا ہوتا اور ان بات پر سوچا ہوتا, تو ہم حق کے انکار کرنے والے نہیں بنتے, حق سے محروم نہیں بنتے, اور جہنم میں نتیجے کے طور پر نہیں آتے. لہذا انسان آخرت میں حق کے نہ سننے پر اور حق میں غور نہ کرنے پر پچھتائے گا. لہذا دنیا میں انسان کو چاہیے جو حق بات کو سنے اور اس پر غور کرنے کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرے. یہ پہلی وجہ ہے جو لوگوں کے حق سے محروم ہونے کا سبب ہے. نمبر دو, جہالت اور اپنے علم کو یا اپنے گمان کو دلیل بنا لینا. بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے عقل میں ہے اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں, اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا, تو ان کے گمان میں جو بات ہوتی ہے اس کو وہ دلیل بنا لیتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے. اس کو انہوں نے بچپن سے جو سمجھا ہے, انہوں نے باپ دادا سے جو سنا ہے, انہوں نے اپنی عقل سے جو پیمانہ بنا لیا ہے اسی کو اصل سمجھ لیتے ہیں, اپنے علم کو کافی سمجھ لیتے ہیں حق کے مقابلے میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ سورہ الکہف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ آخرت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں خسارے میں کون ہیں, عمل کر کے بھی کون نقصان میں, کیا ہم تم کو بتائیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی کوششیں سب کی سب رائے گاہ چلی گئیں, برباد ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, پھر اس سے ٹکرانے والا حق ان کے سامنے جب آتا ہے تو کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. لہذا اپنے سے ٹکرانے والی چیز وہ رد کر دیتے ہیں, لیکن کبھی یہ سوچنے اور غور کرنے کا موقع ان کو نہیں ملتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, کبھی ہم نے چیک کیا یا نہیں. وہ اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے ہیں, لیکن جو حق ان کے سامنے آیا وہ اپنے آپ سے چیک کر کے رد کر دیتے ہیں. گویا کہ ان کے پاس جو ہے وہ حق ہے اور حق 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 نہیں ہے. لہٰذا ایک انسان اپنے گمان کو دلیل بنانے کی وجہ سے اور اس گمان اور اپنے طرز عمل کو بنیاد بنا کر حق کو اس کی بنیاد پر جب وہ چیک کرتا ہے تو حق اس کو غلط دکھائی دیتا ہے. باپ دادا کے رسم و رواج اپنے اثر, آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, دل بتا رہا ہے بھائی صحیح نہیں ہے, میرا دل کہتا ہے صحیح نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول ہی نہیں سکتے. اب اس کی عقل میں آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کبھی ایسی چیز کا انکار, بہت سارے لوگ ہیں قبر کے عذاب کا انکار کر دیا. کیوں بھائی ایسے کہتے ہو کہ قبر میں عذاب ہو؟ کیوں بھائی؟ مالک یوم الدین, قیامت کے دن بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے, تو پھر بدلے کے دن قیامت کے دن بدلہ ملے گا, پھر قبر میں کیسے بدلہ مل رہا ہے؟ اب قبر میں عذاب جلانا اس نے شروع کر دیا. وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ قیامت کے دن بدلے کی تکمیل ہے, ابتدا نہیں. تو یاد رکھیے قیامت کے دن اجورکم یوم القیامہ, تم کو تمہارا بدلہ پورے طور پر قیامت کے دن ملے گا, یہ نہیں کہ صرف قیامت کے دن ملے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا, کیا اس کے برے اعمال کی وجہ سے غرق نہیں کیا؟ تو پھر کیا یہ دنیا میں سزا نہیں ملی؟ تو سزا صرف قیامت کے دن نہیں, سزا تو دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. ایک برائی کی سزا دنیا سے شروع ہوتی ہے, لیکن اس سزا کی تکمیل پورے طور پر سزا قیامت کے دن ملے گی. لیکن سزا کی شروعات دنیا سے ہوئی۔ اب یہ اصول اس کو معلوم نہیں، اس نے اپنے طور پر اصول بنا لیا کہ قیامت کے دن ہی سزا ملنے والی ہے۔ اب اس کی بنیاد پر نبی کی بات جو اس کے سامنے آ جائے وہ رد کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کے اپنی عقل کی بنیاد پر جو اس نے سمجھا وہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے اپنے گمان پر قرار کرنے کی بجائے وہ آنے والے حق پر غور کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی عقل کو رہنما نہ بنائیں، اپنی عقل ہی کو نبی کا مقام اور رسول کا مقام نہ دیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اس سے میں تفصیل طور پر کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 3، داعی حق کے خلاف بدگمانی اور تہمتی، یہ بھی لوگوں کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی جب آپ کے پاس آتا ہے، حق بات بتاتا ہے، تو سننے والا سوچتا ہے شاید اس کا کچھ اس میں فائدہ ہوگا، کبھی اسے آتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں، کبھی دل میں ہوتا ہے کہ اپنا علم اس پر تھوپنا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے میں جیتا کو ہارا، یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ کو معلوم تجھ کو نہیں معلوم، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ تو ادنا، یہ مجھ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، یہ ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ نہ جانے کتنی ساری بدگمانی شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دین کی بات کرنے والے کے بارے میں سماج میں موجود دنیا دار قسم کے لوگ یا کسی نہ کسی چودراہٹ پر کھڑے ہوئے لوگ اس دائی کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی مکار ہے، یہ آدمی چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کر دے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور نہ جانے کتنی ساری چیز ہے، اس کو یہودیوں سے پیسہ آتا ہے، اس کے اکاؤنٹ تک کا علم اس کو ہوتا ہے، اس کو ان کے اکاؤنٹ کا علم ہوتا ہے، ان کو یہودیوں سے پیسہ آتا ہے، گویا کہ یہی پوسٹ مین ہمیں لے کے آتا ہے، یہی کوریئر بوائے۔ تو بعض اوقات جھوٹی تہمتیں، اب دیکھیے عوام ہر چیز کو چیک نہیں کرتی ہے، اگر وہ چیک کرتی تو عوام نہیں ہوتی، وہ بھی خود علماء میں سے ہوتے، عوام ہر چیز کو چیک نہیں کرتی ہے، یہی مصیبت ہے کہ آدمی اکثر اوقات جھوٹی باتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ بعض اوقات اچھے معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک غلط بات ہوتی ہے لیکن وہ پھیل جاتی ہے لوگوں کے بیچ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیویوں سے ناراض ہو گئے، اب کسی نے بات اڑا دی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بیویوں کو طلاق دے دی، صاحب رونا دھونا شروع، صاحب غمگین، چیک کوئی نہیں کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک اچھے معاشرے میں اچھے لوگ ہیں لیکن کوئی بات ہوا میں ایسی اڑ جاتی ہے کہ بات وہ چل پڑتی ہے۔ لہذا شیطان بعض اوقات اچھے معاشرے کو بھی خراب کرنے کے لیے غلط باتیں پھیلاتا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا جانتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً گئے ڈائریکٹ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا، یہ جو میں سنا ہوا ایسا سننے میں آ رہا صحیح ہے؟ آپ نے طلاق دیا کہ نہیں، تو معلومات اتنا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں براہ راست پوچھا۔ تو بعض اوقات کچھ جھوٹ باتیں ہوتی ہیں، کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو عام ہو جاتی ہیں، اور لوگ اسی کو لے کر نقل کرنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی داعی کے کردار کو خراب کرتا ہے اور لوگوں کو داعی سے دور کرتا ہے۔ لوگ جب داعی سے دور ہوتے ہیں دعوت سے دور ہوتے ہیں، حق والے سے جب آدمی دور ہوگا حق سے دور ہو جائے گا۔ لہذا یہ بھی ایک چیز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود بنا نہیں ہے، اب بلا تقول، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو ٹھیکیدار تھے، بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام کی دعوت پر، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان يتفضل عليكم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر سردار بن جائے، یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی برتری قائم کرے، یعنی یہ میں رسول ہوں اللہ کا، میری بات مانو تو پھر تم کو سب اس کے تابع ہونا پڑے گا، یعنی تمہارا سردار بننا چاہتا ہے، تم کو اپنی لاٹھی سے ہنسنا چاہتا ہے، تم کو اپنی تابع کرنا چاہتا ہے، جو اعلان کر کے اللہ کا رسول اپنے آپ کو بتا کے تم پر قانون سازی کرنا چاہتا ہے۔ تم پر اپنے حکم چلانا چاہتا ہے، اللہ کے حساب نہیں تھا، وہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن لوگوں کے ذہن میں غلط بات ڈال دی، یہ تمہارا باس بننا چاہتا ہے، یہ تمہارا مالک بننا چاہتا ہے، یہ تمہارا سردار بننا چاہتا ہے۔ اس طرح کے بعض اوقات تعلیم کی نیت پر تک لوگ حملہ کرنا شروع کرتے، یوری دونوں یہ سب پر آ رہی، یہ تم پر اپنی بچائی ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت یہ، حالانکہ نیتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان جب کسی پہ وزن کرنا چاہتا ہے کسی کو، اس کی نیت پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جاہل کی نیت پر حملہ کرنا، اس کی بات کو غلط مقاصد کے طور پر پیش کرنا اور اس کی کردار کو مجبور کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ حق والوں سے داعی کے لوگوں کو دور کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ بھائی ایشیا کے ایجنٹ ہیں، ایشیا ہیں، یہ کون ہیں، یہودی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ایجنٹ ہیں، کچھ بھی اس طرح کی باتیں کر کے تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی شیطان کے ایجنٹ ہیں، کچھ بھی کہہ کے تم کو، یہ قادیانی، کبھی کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے مخالف پر اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایسا لیبل لگاتا ہے جس کو دیکھ کر سن کر لوگ گھبرا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً کوئی بھی آپ مال میں گئے یا کوئی آپ راستے پر دیکھا، آپ نے کوئی بول رہے باکس ہے، اس میں بون ہے، تو بھاگنا شروع کریں گے۔ ذرا لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزوں سے ڈر بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا نام آپ کمرے میں، آپ یہاں بھی کوئی بول رہے، اگر کوئی آواز آ جائے کہیں سے، ہاں وہ بولنا چاہ رہا صاحب کون آیا، لوگ کیا سمجھیں، لوگ یہاں بند سن جائے گی اللہ ماشاء اللہ، اگر لوگ ہیں بڑے جگر والے تو نہیں لاگیں گے، لیکن عام طور پہ حالات یہی دیکھنے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ بتا دیا جائے تو لوگ اس سے بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ شیعہ ہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ پرانا ہے، اور آج کل کیا چل رہا ہے، یہ ٹیررسٹ، ٹیررسٹ ہیں، سب بھاگو اس سے دور۔ تو اس طرح سے لوگ اپنے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دوسروں پر لیبل لگا کر لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے اس کا، نہیں میں خود دیکھوں گا، اس کے بعد لگا تو غلط نکلا تو نہیں مانوں گا، لیکن اگر صحیح نکلا تو میں مانوں گا۔ صاحب اکئی تھے مشرقین، آپ دیکھیں کہتے تھے جادوگر ہی، پھر صاحب نے کہا میں اپنے کان میں کپاس ڈالوں گا، سننے کا موقع نہیں آئے گا۔ اب جب حرم میں گئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میں اتنا بھی تو کم ہمت نہیں ہوں، اتنا بھی تو کم عقل نہیں ہوں کہ میں یہ بات بول گیا میں مان لوں گا، ایسا ہوں نہیں۔ تو کہتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کان سے نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے دل میں بات نکل گئی، آج سے بات کی تو اور زیادہ پر مطمئن ہو گیا۔ تو آج بھی بعض اوقات لوگ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، مت سنو مت سنو، سنو گے تو جادو میں آ جاؤ گے، سنو گے تو بوتل میں اتارے گا تم۔ لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس طرح کی جھوٹی باتیں کر کر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس بات میں آ جاتے ہیں اور حق کی طرف آتے نہیں، آئی سے دور بھاگتے ہیں۔ ذرا ادھر آؤ نہیں، ہم جا رہے، بھاگو، بھاگتا ہے آدمی، قریب ہی مت جاؤ، کیوں، تم پر ٹچ کرتا ہے، جاتے ہی تم سے ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ رکھتا ہے، تمہارے اوپر جادو ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آگے ڈال کے دیکھتا ہے، اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، کچھ بھی بولتے ہیں لوگ۔ تو داعی کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی باتیں لوگوں کو حق سے اور داعی سے دور کرتی ہیں۔ نمبر چار، غلط پیمانے اور بیجا مطالبات، یعنی تم یہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے، یعنی پبلک میں بعض اوقات اس طرح کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، ہم کو آسمان سے پرشتہ نازل کر کے دکھاؤ، وہ بولنا کہ یہ حق پر ہے تو ہم مانیں گے، تو یا ہم کو بتاؤ سورج کے دو ٹکڑے کر کے بتاؤ، یا کچھ بھی اس طرح کے مطالبات، جیب میں سے کچھ نکال کے بتاؤ، یا قرآن میں سے آواز نکال کے بتاؤ، اپنی طرف کے مطالبات لوگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایسا کر کے دکھاؤ گے تو ہم حق مانیں گے تمہارا، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا حق لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرے۔ ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کو ان کی ضرورت ہے، حق ان سے مستقل نہیں، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ اب کوئی آدمی کہنے لگے یہ نوٹ اصلی ہے، گورنمنٹ پرائم منسٹر خود آ کے ہم کو بولے اصلی تو مانیں گے تو نہیں، رہنا نہ ہو تو جاؤ۔ آپ سوچیے کوئی بھی آدمی اگر کوئی نوٹ دیکھ رہا ہے، بولا یہ نوٹ اصلی سے نقلی ہم کو نہیں معلوم، ہم کو پریزیڈنٹ آ کے بولنا چاہیے آپ کی ہے تو ہی ہم مانیں گے، تھینک یو فور یور آرڈر آپ کے ساتھ تو ہم مانیں گے، تو نہیں تو پریزیڈنٹ کہے گا ہم کو تمہاری ضرورت نہیں، تم کو پیسے کی ضرورت ہے، نہیں چل رہا تو ہمارا پیسہ ہوگا۔ تو حق حق لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، دنیا میں برابر آدمی مان دیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اپنی چلانا شروع کرتا ہے، اپنی ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ حق لوگوں کا محتاج نہیں ہے، ساری لوگ حق کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے محتاج ہو، فقیر ہو، سب کے سب ہو، اللہ ہے جو غنی ہے، تاریخ کا حال ہے، اگر وہ چاہے تم کو ہٹا دے، تمہاری جگہ دوسرے لے آئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو تمہاری کیا ضرورت ہے اللہ، سب اللہ تم کو پار رہا ہے، اس کا تم پر احسان ہے، نبی تمہارے پاس بھیج رہا ہے اس کا احسان ہے، کتاب تمہارے پاس بھیج رہا ہے اس کا احسان ہے، جنت کا راستہ تم کو دکھا رہا ہے، نبیوں کے ذریعے سے تم کو بلا رہا ہے، اس کا احسان ہے، اس کو جنت کے اندر تم کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو اپنی طرف سے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈال دے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، حق کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ اپنی طرف سے مخالفت کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين۔ مشرکین کیا کہتے تھے، اللہ نے اس کا قول ذکر کیا ہے، کیسے اپنے آپ کو حق پر مانتے تھے، دیکھیے کہتے تھے کہ ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم کو بھلا کیسے عذاب ہوگا، ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی اب دیکھیے کتنا پاورفل آرگومنٹ ہوتا ہے، دیکھنے میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو دیتا ہے، مال اور اولاد، کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دنیا میں کوئی کسی کو آرام کرتا ہے، اس سے ناراض ہو کے دیتے ہیں، خوش ہو کے، خوش ہو کے آپ کسی کو بھی دیتے ہیں کچھ انعام دنیا میں تو خوش ہو کے دیتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا اتنا سارا، اولاد اللہ نے ہم سب کو دی ہے، تو ہم مال اولاد میں زیادہ ہیں، ہمارا مین پاور، منی پاور زیادہ ہے، تو ہم کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سے خوش ہے، کئی دیا ہے، تو جب دنیا میں خوشی سے آ سکتے ہیں تو خوش ہوگا۔ وما نحن بمعذبین، ہم کو بھلا عذاب کیسے ہوگا، ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا پیمانہ بنا لینا کہ ہمارے لوگ زیادہ ہیں اس لیے ہم پر ہیں، یہ آدمی پیمانہ بنا لے کہ اگر میجورٹی میجورٹی ہمیشہ ہم پر ہوتی تو یہی نہیں ہے۔ یا دنیا میں دیکھو ہم لوگوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کا اتنا کام ہو رہا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں آدمی کرے، تو کسی چیز کے چل جانے کو حق نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چیز چل جائے تو حق ہوتی ضروری ہے؟ نہیں۔ آئیے بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کیا وہ حق پر ہے؟ نہیں۔ کسی چیز کے ماننے والے زیادہ ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے، کسی چیز کے ماننے والوں کے پاس دنیا زیادہ ہو تو صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ دیکھو ہم چیز پرانی چیز کرنے لگے، جب کام کر گاؤں سے جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں برکت ہو رہی ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو برکت کیسے ہوتی؟ اور جیسے تمہاری بات ہم نے مانی تھی، تعلیم نکالا تھا، اللہ جان کا انتقال ہو گیا، اب اگر تم حق پر ہو تو کیسا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، دادا جان قیامت تک رہنے والے، کبھی نہ کبھی تو مریں گے نا، رکھتے تو کیسا مرے۔ تو ایک انسان بعض اوقات اپنے طور پر پیمانے بنا لیتا ہے اور اس کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کرتا ہے کہ ایسا ہے تو حق ہے، ایسا ہے تو باطل ہے۔ ہم اپنے پیمانوں پر کیسے چیک کر سکتے کسی چیز کو؟ یہ تو ایسا ہے جسے مثلاً کوئی بھی آدمی کہے عرب ہے تو جنتی ہے اور عرب نہیں ہے تو جہنمی، چلے گا ایگزام؟ کیونکہ نبی ہمارے عربی تھے، تو جو عربی نہیں وہ جنت نہیں جائے گا، اپنے دل سے کچھ پیمانہ بنا رہے، نہیں چلے گا۔ پیمانہ اللہ کا ہوگا، اپنی طرف سے پیمانے نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سے مطالبات کرنا کہ کوئی فرشتہ آ جائے، جسے مشرکین مطالبات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا میں ہم کو نہر جاری کر کے بتا دو، دعا کوئی ہونا چاہیے، آسمان سے جا کے کتاب لے آؤ، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں مطالبات نبی سے کر کے کہتے تھے، یہ کر کے بتاؤ گے ہم مانیں گے۔ تو اس طرح کے مطالبات کی وجہ سے بھی بعض اوقات دائی ایک عام انسان ہوتا ہے، دائی ایک عام انسان ہوتا ہے، اس کے پاس حق ہوتا ہے، یہ اس کی سعادت ہوتی ہے، اب وہ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا کر کے بتاؤ تو مانیں گے، وہ سمجھ نہیں کر سکتا، اس طرح میرے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، میرا کام تم کو پہنچا دینا ہے، میرا کام تم تک حق کو پہنچانا ہے، میں پہنچا رہا ہوں، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے بس مانو۔ اور بھائی کی تازگی کی وجہ سے
اور اس کے عجائبات نہیں بتانے کی وجہ سے اور ان کے مطالبات کو پورا نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں اور اس کی بات نہیں مانتے ہیں اور نتیجے میں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے غلط پیمانے اور غلط مطالبات۔ نمبر پانچ، تکبر اور ضد۔ تکبر گھمنڈ، میں بڑا ہوں میں تیری بات کیوں مانوں، اور ضد میں تو نہیں مانوں گا، کچھ بھی ہو جائے نہیں مانوں گا، مر جاؤں گا نہیں مانوں گا۔ اس طرح کی جو ضد ہوتی ہے آدمی کو حق سے روک دیتی ہے۔ تکبر بعض اوقات امت کی وجہ سے ہوتا ہے، کل کا لڑکا آگے ہم کو دکھا رہا ہے، ہم نے گاڑیاں اپنی ریپ کی ہیں، دھوپ میں کی ہیں، ہم کو آگے تو بتائے گا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو کپڑے نہیں پہنتا تھا تب سے ہم تم کو دیکھ گئے۔ ہم کہتے ہیں اس طرح، کوئی کہتا ہم سعید ہیں ہم کو تم سکھاؤ گے، کوئی کہتا ہے، مختلف باتیں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ میں سماج کا بڑا ہوں، میں بڑا ہوں کس کو بڑا ہے، میں بڑا ہوں تم اس کو دکھائے گا کیا صحیح کیا غلط، میں مسجد کا ٹرسٹی ہوں تم اس کو بتائے گا، بعض اوقات ہوتا ہے میں مفتی ہوں تم اس کو بتائے گا کون سی حدیث صحیح کون سی نہیں، پر میں مفتی نہیں کی تو بات بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی میں اپنے دل سے صحیح بول رہا ہوں نہیں، میں بھی بڑے مسجد کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور اس کی گمان میں جو چھوٹا ہے اگر وہ حق اس کے سامنے لائے تو اس کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے سے حق قبول کیا جائے تو آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سوچ ہے، ایک آدمی سوچنے لگے کہ چھوٹے آدمی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ چھوٹا ہے، معلوم نہیں اللہ کی مرضی کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جس کو کم تر سمجھتا ہے اگر وہ اس کی بات لے کر آئے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی بات ماننے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اتنا بڑا عالم ہے اور اس کے عام آدمی نے بتایا کہ ایسا نہیں شیخ ایسا نہیں مولانا ایسا نہیں مفتی صاحب ایسا ہے، اور اس نے کہا ہاں ہاں تو لوگ بولیں گے دیکھو مفتی کو کون سکھا رہا کالج کا بچہ، تو میں اس کی بات مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ ابھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، حق کو مان کے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ کئی آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نہیں معلوم تھی ان کو، گھر میں استحجام کی جو حدیث ہے کہ تین مرتبہ اجازت دینا چاہیے نہیں ملے تو واپس جانا تھی، تو صحابی نے اجازت مانگی تو ان کو نہیں معلوم تھا نہیں بھی اجازت پھر چلے گئے ہوں، واپس بلا کے پوچھا کیا، کہا کہ حدیث ہے اللہ گواہ نے تو پھر تمہاری خبر لوں گا، جا کے گواہ لے کے آئے تھے ہم سوچ کیا ہے سبق، کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اس سے چھپی رہ گئی، بازار میں تجارت کرنے میں لگا رہا اور یہ بات مجھ سے چھوٹ گئی میں اس سے محروم رہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کے ساتھ رہنے والا، میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والا، میں اتنا نبی کی بات سے سننے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی جس کے بارے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان ایک راستے سے جایا ہوگا تو شیطان دوسرا راستہ چن لیتا ہے، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہے اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوں گے، ایسی کئی باتیں ان کے بارے میں کہیں اور قرآن کی کئی موافقات ان کے لیے ہیں، کئی آیتیں ان کی موافقت میں نازل ہوئی، لیکن انہیں کہا میں بڑا کہ تم بڑا ہے، کیوں بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو حق کہیں سے بھی آئے اپنے سے چھوٹا بھی ہو حق بڑا اس کو مان لیتا ہے، لیکن تکبر انسان کو محروم کر دیتا ہے بلکہ نہ صرف حق سے جنت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا رسول بنا کر، بھی آیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر اور بڑی سلطان دے کر کھلی دلیل دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس اس کے سرداروں کے پاس، فاستكبروا وكانوا قوما عالین، تو تکبر میں آ گئے اور بڑے گھمنڈی لوگ، بڑے اونچے ذہنوں والے لوگ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، وقالوا انؤمن لبشرين مثلنا، کیا کہنے لگے ہم اپنی ہی طرح کے انسانوں کی بات مان لیں، یعنی کسی سے مانیں گے یعنی انسانوں کی نہیں مانیں گے، انسان اگر اخبار بولے تو نہیں مانیں گے، لیکن وہ سمجھے اپنے جیسے انسان، ہم تو تھوڑا اوپر کی کیٹیگری کا کوئی آنا چاہیے ڈائریکٹ فرشتہ، کیا ہم اپنی طرح کے بشر دو بشروں کی بات مان لیں، وقومهم علينا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام، ہم غلام قوم کے لوگوں کی بات مانیں گے، فکذبوهما وكانوا من المهلكين، لہذا انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور نتیجے میں یہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے سورہ مؤمنون میں اللہ نے باتیں بیان کی، ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ ان کے نہیں ماننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ گھمنڈ میں آ گئے. اور گھمنڈ کس قسم کا؟ کہ ہماری غلام قوم ہے, غلام قوم ہم کو انفارمیشن دے گی کیا صحیح کیا غلط ہے, اور اس کی بات ہم فالو کریں گے نہیں, ہم نہیں مانیں گے. تو یہ جو اونچ نیچ یا لوگ دوسروں کی بات ماننا نہیں, انسانوں کی بات نہیں ماننا, اپنے جیسے لوگوں کو فالو کرنا نہیں, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. لہذا وہ اپنی بادشاہ کے گھمنڈ میں آ گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے خواہشات اور اغراض بھی انسان کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. دنیا کی خواہشات, لذتیں, جیسے بہت ساری بدعات ہیں, ان کے ساتھ مٹھائیاں جڑی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا سا موج مستی جڑی ہوئی ہے, پکنک جڑی ہوئی ہے. اب اس سے اگر کوئی آدمی بتائے کہ بدعات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا بدعات ہے, وہ آدمی کہے گا بدعات نہیں, جلوس نہیں, نعرے نہیں, اور شربت نہیں, اور مٹھائیاں نہیں, اور سب مزہ سب ختم, تو مطلب سارا ختم. تو مطلب اس کو ایسا لگتا ہے کہ سب یہ ٹھیک ابھی کا دن کیا کام تھا, کہ اگر یہ سارا نکال دیں گے, پاچا نکال دیا, اس کی مٹھائیاں نکال دی, جلوس نکال دیے, اور سارا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ختم کر دیں گے, کہ قرآن پانی میں اس کے بعد ہوگی بھی نہیں, اور گھر نیا لیے کچھ اس کے بنانا بنانا گھر بھرونی بول کے بہت سارے لوگ وہ بھی نہیں, اس کے بعد کہنے گول وغیرہ کچھ بھی نہیں, تو سب ختم. تو آپ جو ہے دین میں سے ساری مٹھائیاں نکال لیں گے تو کیسا دین بچے گا. تو بعض اوقات بدعات اور خرافات میں لذتوں, لیکن دین کو ایڈیشنل لذت کی ضرورت نہیں, جو بے دینی ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. دین اپنے آپ میں خود ایک قوت ہے, وہ خود ایک لذت ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لیکن خارجی طور پر جسمانی لذتیں, کھانے کی, پینے کی, آنکھ کی اور یہ ساری لذتیں, یہ برائیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے بغیر آدمی اٹیک نہیں ہو سکتا. تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہٹا دی جائے تو زندگی سے لذت ختم ہو جائے گی. جو لذت تک ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لہٰذا کبھی عہدہ ہوتا ہے, کبھی مال ہوتا ہے, کبھی ڈگری ہوتی ہے, کبھی عزت ہوتی ہے. اب اگر ہم کو قبول کر لے گا, اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سن جائے گا, حدیے بند ہو جائیں گے. اگر مان لیجیے کوئی جا کے بتاتا ہے بھائی جو درگاہ جو بنائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر سبھی اس طرح کا سب کچھ ہوتا ہے, صحیح نہیں, تو سوچے گا درگاہ نہیں, تو پھر چندے ہوں گے کچھ بھی نہیں, اور سارا ختم, تو اس کا سارا مال, اس کی بڑائی اور وہ سب ختم ہو جائے گا. اب آدمی سوچتا ہے کہ میں اگر یہ سب ختم کر دیں گے تو پھر ہمارا بچے گا کیا. کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جس درگاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بزرگ عطا کرتے ہیں, وہاں چندہ کرنا کتنی شرمندگی کی چیز ہے. کہ بزرگ جب دیتے ہیں, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں ڈبا رکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ بھائی اس میں پیسہ ڈالو, دور سے آنے والا لینے کی بجائے تو لینے کا ڈبا ہونا چاہیے, ہاتھ ڈالو جتنا چاہے بزرگ کی طرف سے ملے گا. اللہ والے اس طرح سے مال اور لوگوں کو پیسہ دینے کے لیے آئے, اللہ والے لوگوں کو دین دینے کے لیے آئے. سارے نبی اللہ کا دین دینے کے لیے آئے, اور عطا کرنے والا اللہ ہے. عطا کرنے والا وما بكم من نعمت فمن الله, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف ہے. سارے نبی اللہ سے مانگتے اولاد دیں گے, زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے, اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے, اللہ کی بس میں اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ نبیوں کو معلوم تھا, یہ بات نبیوں کو یہ بات معلوم تھی. اور اب ایک آدمی لوگوں کو جھوٹ میں مدعا کیے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی ملتا ہے, حالانکہ خود وہ لوگوں کا دیا ہوا لینا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ کسی کا کچھ قبول نہ کرے کہ ہم کو بابا دے کے ہم کو نہیں دیں گے, لیکن وہ سب کی چیزیں دیتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم کو بابا دیں گے, تم کو کون دے رہا ہے, تم کون سے یہ بات ہے جو خاص ہے اس کو تو پبلک دے رہی ہے, اور پبلک کو بابا دے رہی تو دور والی ہے. تو یہ چیز لوگ سوچ نہیں پاتے. تو خواہشات اور اغراض حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, اور اللہ نے سارے علم کے باوجود دل کو گمراہ کر دیا. وَقَطَعَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ غِشَاوَةً, اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ, اللہ کے بعد اب اور کون بچا ہے پھر اس کو اجازت دے دیتے ہیں. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت نہیں دیتے؟ یعنی یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب ایک انسان خواہشات کو اپنا معبود کا مقام لے لیتا ہے کہ جو خواہش جہاں لے جائے وہاں جائے گا. بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا میرا دل جو بتائے گا میں کروں گا، میرے دل میں آئے گا تو کروں گا، میرے دل میں آئے تو نماز پڑھوں گا، دل میں آئے تو نہیں پڑھوں گا، میری مرضی نہیں. تو اپنے دل کا ایسا غلام بن جانا جیسا اللہ کا غلام بننا چاہیے. اگر کوئی آدمی بن جاتا ہے تو اس نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا؟ اپنا معبود بنا لیا. تو اس کے دل میں آیا تو مانے گا، دل میں آیا تو نہیں مانے گا، دل میں آیا تو کرے گا، دل میں آیا تو نہیں کرے گا. گویا کہ دل اس کا مالک اور اس کا معبود بن چکا ہے. تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ساری معلومات کچھ کام کی نہیں، اس لیے کہ معلومات انسان کو خواہشات سے آزاد کرنے کے لیے آئی ہے. علم کا مقصد خواہش سے انسان کو آزاد کر کے اللہ کا غلام بنانا نہیں. لیکن آدمی علم کے باوجود خواہش کا غلام بنا رہے تو اس علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. ایسا علم ہدایت کے بجائے گمراہی بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس کون بندہ ہدایت دینے کی؟ ہدایت اللہ کی جو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اب اس کو اللہ ہی نے گمراہ کر دیا تو اب اللہ کے پاس ہدایت کون دے سکتا ہے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ علم کے باوجود خواہشات کی پیروی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اللہ کی طرف سے گمراہی کی سزا کا حقدار بنا دیتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. نمبر سات، نقصان اور ضرر کا خوف. جیسے کوئی گاؤں ہے اس میں ایک آدمی ہے، اس کو حق پہنچا، اب وہ سوچتا ہے کہ گاؤں میں دوسرے لوگ تو نہیں مانتے ہیں، اگر میں نے مان لیا تو میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، میری پٹائی ہوگی اور مجھ کو لوگ ستائیں گے. تو اس ڈر کی وجہ سے کیوں شرکیات اور بدعات کو کرتا رہتا ہوں، بھائی اس نے بیچ میں نہیں جانا ہے اور اس کو سمندر میں رہتی ہے مگر بچے بیل. تو پھر وہ کیسا بھائی جیسا دیش ویسا بیل. تو آدمی لوگوں کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہے جیسے لوگ ہیں، وہ سماج کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. حالانکہ اس کو آئیے تھا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالی ہوگا. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ سماج کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، رنگ لیتا ہے، سماج کے برتن میں اپنے آپ کو پانی کی طرح بنا لیتا ہے. جیسا برتن ویسا آدمی بن جاتا ہے. تو ایسا انسان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر بے دینی اختیار کر لیں تو یہ بھی اس کے لیے لوگوں کا ڈر، سماج کا ڈر، نقصان کا ڈر. بعض اوقات کی جاتے ہوتے ہیں کہ میرا اتنا بزنس فلاں حلقے میں پھیلا ہوا ہے، اگر میں نے بتا دیا کہ میں بھائی یہ نہیں مانتا اور میں دوسرا ماننے لگا ہوں ابھی، تو لوگ اس کے خریداری بند کر دیں گے، تجارت اس کی خراب ہو جائے گی. ابھی رشتے داریاں ہوتی ہیں کہ میری بیٹی بنا گھر میں ہے اور میری بیٹا اس کی بہو بنا کرتی ہے اور رشتے داریاں ہماری بنی ہوئی ہیں، اگر میں نے اس بات کو مان لیا تو لوگ سلام بھی نہیں کریں گے اور ہم جمیں گے بیٹھیں گے ساتھ میں تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا. آدمی کو سلام کا ڈر بعض اوقات ایسا دل پر چھایا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. حالانکہ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے اس کو پلٹتا الٹتا رہتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اللہ دلوں کو انسان کی طرف پھیر کرتا ہے، پھیرتا ہے، دور بھی کر سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں لوگ کے دل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے بندے بندے تو کہہ دیں باؤنڈری پہ ایک دم کہ بھاگنے کا وقت ہے تو پہلے بھاگنے ملے ہم کو، بیچ میں نہیں آنا، ایک دم کنارے رہو. ان افا بہو کئی مان نبی، اگر کوئی نفع اس کو پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، مطمئن بنا رہتا ہے. وہ ان افا بس مفید نہ تم ان خر پہلا وجہ، اور اگر کوئی آزمائش اور مصیبت آتی ہے تو الٹے منہ پھر جاتا ہے، واپس بھاگ جاتا ہے. خطر دنیا و آخرا، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. ذالک ہو الخسران المبین، یہی تو ہے اصل خسارہ، خدا ہوا گھاٹا یہی ہے. تو اس خیال سے بھی بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان دنیا کے ڈر کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے بعض اوقات حق کو چھوڑ دیتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا انسان دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھائے ہوئے ہے. نمبر آٹھ، حق کے مقابلے میں شخصیتوں کی پیروی. کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف شخصیت ہے. پناہ عالم، پناہ بڑا باپ دادا یا پناہ کوئی بھی ایک پیر صاحب، اب آدمی ان کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ یہ بڑے کہ تم بڑے، وہ صحیح کہ تم صحیح. تو آدمی بعض اوقات حق کے مقابلے میں شخصیت کو رکھتا ہے اور حق کو چھوڑ کے شخصیت کو سن لیتا ہے. بلکہ بہت بڑی بیماری ہے لوگوں میں کہ شخصیتوں کی وجہ سے صحیح بات کو رد کر دیتے ہیں. شخصیتوں کی وجہ سے اگر یہ صحیح ہوتا تو فلاں بول پہ نہیں بولے کا مطلب غلط ہے. آپ صحابہ کے بارے میں کہیں سب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ بعض والوں کے بارے میں بولیں تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہر عالم سے بڑے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر بات بولے, اور ضروری نہیں کہ ہر عالم کی ہر بات صحیح ہو. ضروری نہیں. صحابہ میں سے کئی صحابہ نے بعض اوقات فتویٰ دیا اور اس سے رجوع کیا. عمر بن خطاب کی مثال آپ دیکھیں رضی اللہ عنہ, اور دوسرے صحابہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا. تو ایک بڑا عالم بھی کوئی بات ایسی بول سکتا ہے جو صحیح نہ ہو, اور بعد والا آنے والا عالم اس سے چھوٹا ہے وہ صحیح بات بتا دے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں میں اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان, ہم نے اس کو سمجھ لی, سلیمان کو اصل مسئلے کی طرف رہبری دے دی. تو دونوں نے فتویٰ دیا, لیکن اللہ نے تائید کس کی؟ حضرت سلیمان. حالانکہ وہ بیٹے ہیں, چھوٹے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے عالم پر وہ بات واضح نہیں ہوتی ہے, جو چھوٹے عالم پر ہو جاتی ہے. یہ اس کا گناہ نہیں ہے, یہ اس کی غلطی نہیں ہے, وہ اس کی گمراہی نہیں ہے. لیکن ہر انسان ہر بات میں صحیح نکلے ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم جب فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, اور اس کے بعد فتویٰ دیتا ہے یا فیصلہ کر دیتا ہے, اس کی بات صحیح نکلے اس کو دو اجر ہے, غلط نکلے اس کو ایک اجر ہے. معلوم ہوا کہ عالم سے صحیح بات بھی ہوتی ہے اور کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی عالموں کو اور بڑے انسان کو جو بھی اس کے نزدیک بڑا ہے اگر اس کو غلطی سے بالا کر سمجھ لے تو اس نے نبی کا مقام گویا کہ اس کو دیکھ دیا. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. قیامت کے دن جہنم میں ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے جہنم کی آگ میں, تو لوگ کہیں گے جہنم میں جانے والے کہیں گے یا ليتنا, ہائے افسوس, کاش کہ ہم اطعنا الله واطعنا الرسول, کاش کہ ہم اللہ کی بات مان لیتے, کاش کہ ہم رسول کی بات مان لیتے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا, اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے بڑوں کی, اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی بات مان لی, ان کی باتوں میں آ گئے تو انہوں نے راہ سے ہم کو بھٹکا دیا. ہم نے اپنے لیڈروں کی اور بڑوں کی باتوں کو مانا, انہوں نے ہم کو راہ سے بھٹکا دیا. اور ربنا آتهم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے, ولعنهم لعنا کبیرا, اور ان پر لعنت نازل کر بڑی لعنت, جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. ایک عذاب ان کے اپنے گمراہ ہونے کا, دوسرا عذاب ہم کو گمراہ کرنے کا, دوہرا عذاب ہونے کا. تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بڑے کی بات آدمی مانے, لیڈر اور سردار کی بات مانے, تو ایسی بات بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. حق کے مقابلے میں شخصیات کو رکھنا اکثر انسان کو حق سے محروم کر دیتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر کسی کی بات بڑے آدمی کی بات قرآن سنت سے ٹکرائے, اس آدمی کا انسلٹ نہ کرے, اس کی بے حرمتی نہ کرے, اس کی عزت میں کمی نہ کرے, لیکن اس کی اس بات کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے. یہ طریقہ طلب کر رہا ہے, یہی طریقہ پہلے حق کر رہا ہے. اسی طرح سے نویں چیز جماعت کی پیروی, دلیل کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی. باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اس سے سب کے غلط تھے, باپ دادا کے غلط تھے ہمارے, سب جہنم میں جائیں گے. نہیں, سب جنت میں جائیں گے نہیں, صحیح, جو کچھ وہ کرتے تھے سب صحیح. تو بہت سارے رسم و رواج جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں, لوگ باپ دادا سے محبت کی وجہ سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو غلط مانا تو مطلب باپ دادا گمراہ تھے, ہم کو گمراہ نہیں ماننا چاہتے کیونکہ بہت محبت کرتے ہیں, لہٰذا جو کچھ انہوں نے کیا وہ کیا ہے صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف, یعنی قرآن اور وحی کی طرف, اور وَإِلَى الرَّسُولِ, آؤ رسول کی طرف تاکہ تمہاری رہبری کریں, قَالُوا حَقُّنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے جس چیز پر اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے. جس دین پر, جس راستے پر, جس طریقے پر ہم نے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، کیا ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں تب بھی وہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، بغیر یہ کہ انہوں نے کچھ رسم ایجاد کر دی پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ اگر وہ گمراہی میں سے بدعت پر تھے کل بدعت ضلالہ، اگر وہ ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہی پر تھے بدعت پر تھے تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو اللہ اور کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ اور کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر آدمی باپ دادا کے طریقے پر سماج کے طریقے پر چلتا ہے یہ بھی گمراہی ہے اور یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہو کے بنتی ہم بات کے ماننے میں. اور آخری چیز یہ کہ جب آدمی حق واضح ہونے کے بعد اب قبول نہیں کرتا ہے، حق میں یعنی متفق کرتا ہے اور انکار کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے بھی اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اب اس کے لیے حق ماننا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دنیاوی سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ثَمُود قوم ثَمُود ہم نے ان کی طرف رہبری بھیجی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو اختیار کر لیا، انہوں نے ہدایت کو پسند کرنے کی بجائے اندھے پن کو قبول کر لیا، پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے فرماتا ہے ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے مان تو لیا، انہوں نے ایمان تو لایا، ان کے دلوں میں تو یقین کیا لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا. ماننے کے بعد منافقین نے کیا کیا؟ انکار کیا. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اب وہ سمجھتے نہیں. معلوم یہ ہے حق واضح ہونے کے بعد جب دل گواہی دینے لگے واقعی حق ہے پھر بھی آدمی انکار اس کا کر دے تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. فهم لا يفقهون تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ بہت بڑی سزا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. حق واضح ہونے کے بعد جب آدمی اس کو قبول نہیں کرتا ہے دل پر مہر لگا دی جاتی پھر آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. تو یہ 10 باتیں تھیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، بیوی بچے اور تجارت میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کے لیے حق کی قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو حق واضح ہونے کے بعد اس کو قبول کریں. اور آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات اس کے سامنے آئے، میں پہلے نہیں جانتا تھا، وقت لیں، تحقیق کریں، اس کے بعد اگر وہ صحیح ہے تو اس کو مانیں، دونوں کی فوراً ہی مان لیں، تحقیق کریں ٹھیک ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد جب اس کا دل گواہی دے، دلائل سب سامنے نکھر کے آ جائیں اور لگے کہ واقعی یہ صحیح ہے، اس کو مان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو جانتا ہے کہ واقعی اس کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، اللہ جانتا ہے. قیامت کے دن آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کے ماننے والوں میں سے بنائے، حق کا انکار کرنے والوں میں سے بننے کی ہم سب کی مدد فرمائے. اور سب کے سوال ہے کہ اگر قرآن حدیث کے علاوہ ہم دوسری کتابوں سے تبلیغ کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ جو عقیدے کے حساب سے غلط ہے، اس میں کچھ باتیں غلط ہیں کچھ صحیح ہیں. دیکھیے بنیاد تو قرآن و سنت ہے، اور وہ کتابیں جو قرآن و سنت کی بنیاد پر لکھی ہوئی ہیں، ضروری نہیں کہ ہم صرف قرآن پڑھیں یا حدیث ہی پڑھیں، بلکہ قرآن و سنت سے استنباط کی ہوئی علماء کی باتیں ان کو بھی لوگوں میں نقل کرنا غلط نہیں بلکہ صحیح، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر ایسی کتابیں ہیں جن میں جیسے سوال میں لکھا ہے کہ عقیدے کے حساب سے اس میں کچھ باتیں غلط ہوں، تو ایسی کتابوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. جس کتاب میں عقیدے کے اعتبار سے غلطیاں ہوں تو اس کتاب کو لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر علماء ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور علماء اس میں تفریح کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو علماء پڑھیں، علم والے لوگ پڑھیں ایسی کتابیں، لیکن اس کے بعد کتابوں میں اچھائیاں ہوں گی تو کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں. اگر واقعی اس میں کوئی غلطی ہے جو کسی معلم سے اتنے میں غلط ہو گیا، تو اب کوئی روایت ایسی نقل کر دی یا کچھ بھی اس طرح کی بات ہے، تو علماء ایسی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس میں صحیح بات بالکل نہیں، غلط کو چھوڑیں، لیکن عوام کی اتنا سمجھ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ایسی کتاب کو عوام میں عام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی مجبور ہو پڑھنے کے لیے تو بتا دیں بھائی یہ غلط ہے، اتنی ہمت عام طور سے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں اور اسے روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. ہم نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے, تو کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے قرآن پر اعراب لگایا. تو آپ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ وہ بھی بدعت ہے. بڑا مہربانی روشنی کا دیے. دیکھیے قرآن پر جو زیر زبر جس کو ہم کہتے ہیں پتھا لمحہ تکرا حرکات جو بھی ہیں, یہ لکھنے میں لگائی گئی ہیں, اپنے دل سے نہیں. جیسے قرآن کریم جو کہا جاتا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, تو یہاں پر جو بھی حرکتیں ہیں اس کو پڑھنے میں تو کی نہ ہو, جب کچھ تھا ہی نہیں زیر زبر تو پڑھتے کیا کتاب. تو جو صحابہ پڑھتے تھے اس کو انہوں نے لکھا تھا کہ بعد والوں کے لیے پڑھنا آسان ہو, ان کو ضرورت نہیں تھی. آپ دیکھیے اردو زبان مثال کے طور پر, اردو زبان میں زیر زبر نہیں لگاتے ہیں. کیوں؟ ان کو پڑھنے آتا ہے, نہیں بھی ہوگا ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن ایک بچہ جب پڑھنا شروع کریں تو اردو کی پہلی شروعات کی کتابوں میں زیر زبر ہوتا ہے, تو کیا کہیں گے کہ بڑے لوگ زیر زبر نہیں پڑھتے اور چھوٹے پڑھتے ہیں؟ وہ ہے لکھنے میں بھی. تو یہ شروع ہو رہا تو شروع آسانی پیدا کرو, مشکل مت کرو. تعلیم کے اعتبار سے تحقیق کے پہلو سے وہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسان کیا جائے ان کو. اس کے لیے انہوں نے جو پڑھا جاتا ہے اس کو لکھا, اپنے دل سے لگایا. انا کی جگہ انا تو نہیں کیا نا, تو انا ہی اچھا اس کو, تو اسی کو انہوں نے لکھا. تو اس میں کوئی یہ بدعت نہیں. رائے یہ مسئلہ کہ بدعت حسنہ کچھ چیزیں ہیں, تو اس کا ضابطہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ بھائی فلاں چیز بدعت حسنہ ہے, تو ظاہر بات ہے کہ بدعت حسنہ کچھ ہے تو بدعت صحیحہ ہی ہے. تو اب کون فرق کرے گا کہ کون سی بدعت اچھی ہے اور کون سی بدعت بری ہے؟ ایسا آدمی جو یہ کہتا ہو کہ بدعت میں سے کچھ اچھی ہوتی ہے کچھ بری ہوتی ہے, تو پھر آپ ایک موٹا سا سوال پوچھیے, اس سے کہیے کہ جو فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں کیا ہم اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے کہا نہیں. کیوں؟ ایسا کوئی بھی نہیں پڑھتا. اچھی بدعت حاصل ہے, اچھی بدعت ہے. جماعت بنانا بولا ہے نہیں, پانچ منٹ پہلے تو بنائے تھے, اب نماز کے لیے بنائے کہ نہیں بنائے؟ بنائے. تو آپ اس کے لیے کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایسا ثابت نہیں ہے تو ہم بھی کیا بول رہے ہیں؟ ثابت نہیں کا مطلب نہیں کرنا ہے. تو بدعت حسنہ اگر آدمی دروازہ کھول دے تو کئی باتیں دین میں لانا آسان ہو جائے گا. ہر چیز اچھی کچھ بھی دین میں نکال سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر یاد رکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ ان علم انک حجر لا تضر ولا تنفع, میں جانتا ہوں حجر اسود کے بارے میں کہا, تو پتھر ہے نقصان نفع نہیں دیتا ہے. اگر میں نے تجھے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چمتا نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہیں چمتا. صحابہ کا طریقہ ہے, ہمارے نبی نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں اتباع, جو کیا اور اس کی پیروی کرنا, جو نہیں کیا اور نہیں کرنے میں بھی پیروی کرنا, یہ سنت ہے. فرض نماز کے بعد زور سے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں یا نہیں, دلیل کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بخاری وغیرہ میں بھی ہے, اور ابو داؤد نے بھی اس پر باب قائم کیا ہے کہ نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہنا, امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونا تکبیر سے پہچانتا یا لوگ پہچانتے تھے. تو اس سے بھی امام ابو داؤد نے استدلال کیا ہے کہ نماز کے بعد جب فارغ ہو جائے یعنی فرض نماز سے تو تکبیر کہی جا سکتی ہے, یہ تکبیر کا لفظ وہاں پر آیا ہے. بعد میں اس نے مراد ذکر لیا ہے, جہرن ذکر کرنا, لیکن یہ وعید ہے کہ واضح الفاظ سے دور جانا ہے, اس لیے کہ تکبیر کا لفظ اس میں آیا ہے. اور تکبیر جب بھی بولا جاتا ہے شریعت میں اس سے مراد اللہ اکبر جیسے کلمات کہنا ہوتا ہے. مسجدوں میں بیٹھ کر فضول باتیں اور جھوٹے کہانیاں بتانا کیسا ہے؟ بھائی یہ مسجد سے اس کی قید نہیں, چاہے فضول باتیں ہوں یا جھوٹی کہانیاں ہوں, مسجد کے باہر بھی بتانا بری بات ہے. جھوٹ مسجد کی قید نہیں ہے, گھر کے مسجد میں چلو آج بازار میں اس کو جھوٹ بولتے ہیں. بات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ چلو ذرا میں ابھی روزے سے ہوں شام میں بات کرتا ہوں, کیونکہ جھوٹی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں, روزہ خراب ہوگا. یعنی کیا یہ ابھی منع کا ٹائم ہے, جب حیض کا ٹائم ہو جائے گا تب کروں گا کہ نماز روزے کے بعد جائے گا؟ ایسا نہیں. مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو, فضول بات سے بچنا چاہیے. اور مسجد کی برائی بڑھ جاتی ہے, اس لیے یہ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں جہاں اللہ کی عبادت کرنا تھی، اللہ کا ذکر کرنا تھی۔ اسی لیے وہ آدمی جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، آپ نے کیا کہا تھا؟ مسجد جلدی گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ دنیا کی چیزوں کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام سے خوب یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، جس میں نبی کا فائدہ نہ دنیا کا۔ دنیوی باتیں بقدر حاجت مسجد میں کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہیں۔ دنیا کی بات اگر بنا آپ کی جگہ کہتے ہیں یا کیسی لگی تمہاری تجارت یا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، دنیا کی کوئی بھی بات آدمی اس طرح سے پوچھتا ہے، کسی کی ذاتی باتیں، کوئی برائی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی اس کو مطلب تجارت کی بات اس میں شروع کر دے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کون سی چیز کتنے میں مل رہی ہے اور میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، تم تیار ہو سکتا، اس طرح کے جو معاملات ہیں مسجد میں دنیا کی اس طرح کی تجارتی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ اہل حدیث کون ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والے۔ اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، عقیدے اور عمل اور اخلاق اور ساری چیزوں کے لیے بنیاد بناتے ہیں۔ تو یہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث میں عالم بھی ہیں اور غیر عالم بھی ہیں، لیکن سب کا منحج یہ ہے کہ جو بھی بات مانی جائے قرآن و سنت کی بنیاد پر مانی جائے۔ اگر قرآن و سنت میں وہ بات نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے تو اس سے بچا جائے، ان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ جو خواتین چاہتی ہیں کہ میں حجاب کروں لیکن والدین اجازت نہیں دیتے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، لا تعب المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی فرما برداری میں یعنی نافرمانی کے کاموں میں، خالق کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اگر شوہر یا والدین کہتے ہیں کہ پردہ مت کرو اور عورت چھوڑتی ہے اس چیز کو، تو یہ بات غلط ہے، اس کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن ان کو منائے، ان کو سمجھائے، کسی عالم سے ان کی بات کرائے۔ کوئی گھر کا بزرگ ہے جو پردے کا یعنی دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، اس بزرگ کو گھر میں بلائے، گھر والوں اور ہم کو کتنا دادا جان سمجھاؤ ان کو، ذرا پردہ نہیں کرنے دے رہے، تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بولے پا کیا میں لوگ کو پردہ پردہ آسان ہو جائے گا اس طرح سے۔ سوال ہے کہ سلف یعنی کیا؟ سلف یعنی وہ لوگ جو ہم سے پہلے گئے، اس میں اچھے بھی لوگ ہو سکتے ہیں برے بھی، اس لیے ہم کہتے ہیں سلف کون ہے؟ نیک سلف، ہمارے وہ سلف جو اچھے تھے، اور بعض اوقات مطلق بھی کہا جاتا ہے سلف، تو اس کا استعمال اچھوں کے لیے ہی عموماً ہوتا ہے، ورنہ مراد اس میں اچھے برے دونوں آ سکتا ہے، لیکن جو ہم سے پہلے جو لوگ گئے ہیں، اچھے لوگ گئے ہیں، یعنی صحابہ، یہ ہمارے سلف ہیں، ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء نے تابعین کو اور بعض نے تبع تابعین کو اور بعض نے ان کے بعد آنے والے جو انہیں کے نقش قدم پر چلے، ہم سے پہلے گزرے ہیں، ان کو بھی شامل کیا ہے۔ تو مطلق طور پر سلف سے بولا جائے تو عموماً ہم سے پہلے اہل حق جو بھی گئے ہیں وہ اس میں مراد ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا اہل حدیث کوئی نیا فرقہ ہے؟ نہیں، اہل حدیث کوئی نئی جماعت یا نئے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت پہلے سے ہیں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں یا الجامے میں، دونوں نام اس کے بولے جاتے ہیں، اس میں روایت نقل کی ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی قیامت آنے تک۔ الباب اس کے تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، ایک جماعت حق پر رہے گی، جو حدیث آئی ہے۔ اس کے ساتھ حدیث مدینی کا قول امام البخاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو جماعت ہوگی وہ اہل الحدیث ہیں۔ ترمذی میں روایت موجود ہے کتاب القدر میں، اس میں کہ ہم اہل الحدیث، تو اہل حدیث بہت پرانی تھی، سبقی نام اور سبقی لوگ ہیں، اور وہ محدثین کے طور پر استعمال نہیں ہوا، مرنا ورنہ ماننا پڑے گا کہ صرف محدثین اہل حق ہیں، محدثین نہیں، اہل حق کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس میں مفسرین بھی آئیں گے، محدثین بھی آئیں گے، فقہا بھی آئیں گے، محدثین بھی آئیں گے، اور اصولیین بھی آئیں گے۔ اسی طرح سوال ہے کہ جماعت کو اہل حدیث ہی نام کیوں دیا گیا؟ کیا مسلمان کی جماعت کافی نہیں تھا؟ تو یہ سوال سے زیادہ یہ اعتراض ہے، جو نیا نام دیے تم لوگوں نے، ہم نے نہیں دیے بھائی، اگر ہمارے وقت میں ہوتا تو ہم بولتے ٹھیک ہے مت دو، لیکن ہم سے پہلے جو سلف نے نام دیے ہیں ہم اس کو چینج کرنے کی ہمت
نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے کسی نے نہیں بولا چینج کرو تو ہم کیوں بولے. تو جب طلب نے اس کو اختیار کیا، امام احمد بن حنبل ہو، امام بخاری ہو، عارف بن مدینی ہو اور بہت سارے لوگ ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ ولید، تو ہم بولتے ٹھیک ہے ولید، اور ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا نام بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے مطابق. اور اس میں شبہ اگر یہ آتا ہے کہ مسلم کافی ہے نا پھر اہل بیت، تو مسلم دوسرے دینوں کے مقابلے میں نام ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک ہے، مسلم ہے، تو دوسرے دینوں کے مقابلے میں نام مسلم ہے. لیکن مسلمانوں میں جو مختلف فرقے اور جماعتیں اور ٹکڑیاں ہوئی ہیں، ان میں پہچان کے لیے منہج کے اعتبار سے ہمارا نام اہل حدیث ہے. یہ نام دینی نام نہیں، یہ منہجی نام ہے. تو جہاں دینی اعتبار سے ضرورت پڑے کوئی کہے کہ ہم سکھ ہیں، کوئی کہ میں عیسائی ہوں، تم کیا ہو؟ ہم بنیں گے ابھی نہیں، ہم کیا بنیں گے؟ ہم مسلم ہیں. یہ ریلیجن جب ہمارا پوچھ جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ابھی؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہم اس اعتبار سے مسلم ہیں، لیکن منہج ہمارا کیا ہے؟ ہمارا منہج اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا منہج کس اعتبار سے ہم اہل حدیث؟ تو منہجی نام ہمارا ہے دینی، یا دین ہمارا اہل حدیث ہے، ایسا نہیں بولتے ہم لوگ. قرآن اور حدیث کی روشنی سے کچھ لوگ جو جماعت کیا ہے، اس سے پہلے دیکھ لیجیے پڑھ لیجیے، درگاہ اور مزار اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ درگاہ کا مزار مجاور، درگاہ کا مجاور اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ اور کیا فقیر کا سوال پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، درگاہ کا مجاور وہ ہے جو درگاہ کا ذمہ دار ہو اور وہاں وہ بیٹھتا ہو اور آنے والوں کی نگرانی کرتا ہو اور صفائی وغیرہ جو بھی کرتا ہے وہ کرتا ہو، ٹیکنیکلی وہ ہے، وہ صحیح غلط میں کوئی بات ہوگی. دوسرا یہ کہ فقیر کون ہے؟ فقیر گھر گھر جا کے جو مانگتا ہے، یا درگاہ کے باہر کھڑا ہو کے جو مانگتا ہے پیسہ یا جو ہی، اس کو فقیر کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہوگی، تعریف ہوگی، دونوں میں فرق یہ ہے. تو مجاور جو باہر کھڑا نہیں ہوتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے، اور فقیر باہر ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ مجاور بھی مانگتا ہے، تو اس اعتبار سے ایک اس میں جو ہے، یعنی عموم اور خصوص اس میں ہے، کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزیں الگ ہیں. درگاہ کا مجاور بننا اگر اسلام میں ہوتا تو صحابہ مجھے کسی کا نام سے بتا سکتا کہ درگاہ کی مجاور ہوں؟ ایک بھی نام نہیں. اور درگاہ اگر بنانا ہوتا تو مدینہ میں کوئی ایک درگاہ ہوتی ہے؟ کوئی درگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی درگاہ بنائی چاہیے، اور اپنی بیوی حضرت کے قلبی رضی اللہ عنہ کی درگاہ بنائی، عورتوں میں اتنی چاہیے. تو اس طرح کی نماز کی درگاہ بن سکتی نہ عورت کی. آپ نے اپنے بچے ابراہیم کی درگاہ بنائی؟ نہیں. تو نہ بچے کی بنا سکتے ہیں نماز کی نہ عورت کی. تو یہ بنانا ہی غلط ہے. اس کا جب درگاہ ہی نہیں تو مجاہد کہاں سے آیا؟ اور فقیر اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے، الا یہ کہ آدمی مجبور ہو. ایک آدمی کو سب کچھ لوٹ پٹ گیا اس کا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو لوگوں سے مدد کے لیے کچھ مانگ سکتا ہے، لیکن اس کو پروفیشن بنانا اور اس کا جگہ کا لائسنس لے کے بھیک مانگنا درگاہوں پہ، اور اس کی پراپرٹی ہوگی اچھی بات، اس کا یونیفارم ہوتا ہے فقیر کا، مجھے جائے گا تو فقیر کا لباس پہن کے بعد میں پھر وائٹ وائٹ تو گھوم رہا ہے، کرایہ سے گھر بھی ہوئے ہوتے ہیں، اچھا بدپتی بھی ہوتے ہیں، ایسا فقیر نہیں ہے تو بالکل غریب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس دور میں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80-82 ہجری کی ان کی پیدائش ہے، 80 سے لے کے 82 کے آس پاس ان کی پیدائش ہے. تو یہ بات شروع کے دور کی ہیں، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، اور کہنے کو ان کی باتیں جو صحیح ہیں سارے مسلمانوں کو ماننے والا بنائیں، شافیوں کو بھی، حنبلیوں کو بھی، اور عورتوں میں مالکیوں کو بھی، اور ہم کو بھی، جو ان کی بات سے صحیح کیوں نہ مانیں. اور اسی طرح سے امام شافی، اسی طرح سے امام مالک، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، یہ ہمارے وہ ہمارے بھی کون بلا سب ہمارے. تو ان کی جو صحیح باتیں ہیں اللہ ان کو ماننے کی توفیق دے، جو ان کی خطائیں ہیں اللہ ان پر ایک اگر ان کو دے، اور ہم کو ان کی تدریس اس میں کرنے کے بجائے اس میں ہم کو صحیح پر چلنے والا بنائے. کیونکہ خطا کی پیروی کرنا خطا ہے، خطا کی پیروی کرنا بھی خطا ہے. سوال ہے کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ حق بات کسی سے بھی لینا چاہیے،
آج ہی صبح ہم نے ایک عالم صاحب کا بیان سنا, انہوں نے کہا اخبار ہم کسی سے نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی سے نہیں لینا چاہیے. اب آیا آپ بتائیے کی سنی. ہاں بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ہاں دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے اور اچھا وہی آیا. دو باتیں, ایک ہوا کہ حق بات ثابت ہوئی کہ حق ہے, نبی تو حق ہے نا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو رات میں سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ رات بھر وہاں پہ رہتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا, کون بتایا؟ تو یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ شیطان بتایا نا, لیکن بات کیا ہے؟ حق ہے. اب انہوں نے جیسے شیطان نے بتایا گھر پہ جا کے فوراً ہمیں شروع کر دیا نہیں, کیا کیا اس کو؟ اس وقت سب سے بڑے عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت میں اللہ کے رسول نے آپ کے پاس آ کے بتایا کہ ایسا ایسا کہا. آپ نے جب تصدیق کی دو چیزوں کی, دو چیزیں بتائی آپ نے, آپ نے ایک چیز بتائی بات کے بارے میں, دوسری بتائی ذات کے بارے میں. آپ نے شخص کے بارے میں بھی بتایا اور اس کی بات کے بارے میں بتایا. آپ نے کیا کہا؟ صدق وهو کذوب, اس نے سچ کہا, یعنی یہ انفارمیشن کریکٹ ہے, یہ بات صحیح ہے. وہ کذوب, لیکن بائی ڈیفالٹ وہ جھوٹا ہے, یعنی اگلی باتیں ان کی ماننا ضروری نہیں ہے. یہ باتیں میں نے کنفرم کر دیا کہ صحیح ہے, اس کو مانو, لیکن باقی باتوں میں وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے کی خبر مقبول ہوتی ہے نہیں. اب یہ دلیل کوئی آدمی لے لے اور کہیں حق شیطان سے بھی آئے تو لینا چاہیے, ہم کہتے صحیح, جب وہ ثابت ہو جائے کہ حق ہو. اور حق حق ثابت کب ہوتا ہے؟ جب پہلے حق کی طرف رجوع کرے. ثابت کیسے ہوگا حق؟ آپ نے نہیں کہا ابو ہریرہ دیکھ اس نے تجھ کو سکھایا, اب آئندہ ہمیشہ اس کے درس میں جایا کر. یہ فرق لوگ نہیں کر پاتے, سمجھ رہے بات کو؟ ایک صحیح بات غلط آدمی بول سکتا ہے اور ایک صحیح آدمی غلط بات بول سکتا ہے, لیکن جانا کس کے پاس صحیح ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ غلط ہے. تو پھر اچھے سے آدمی سے غلطی ہوتی ہے, پھر پہلے آپ بول رہے نا وہ غلط ہے, وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے پاس نہیں جانا, تو پھر آگے سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تو اس سے بھی غلطی ہوتی, اس سے بھی غلطی ہوتی, پھر ہم کیوں جائیں ان کے پاس اور کیوں نہیں جائیں اس کے پاس؟ ہم کہتے ہیں صحیح آدمی غلطی کرتا ہے لیکن وہ صحیح باقی رہتا ہے, غلط آدمی صحیح بات بولتا ہے لیکن وہ غلط باقی رہتا ہے. تو ہم کو غلط آدمی سے لینا چاہیے کہ صحیح آدمی سے؟ ایک آدمی ہے ڈرائیور نہیں ہے, گاڑی چلا کے کسی طرح گھر کو پہنچا, آپ کو بولا میرے پاس لائسنس بھی نہیں, آتی بھی نہیں, جیسا بھی بھیجا, آپ بولیں گھر سے ہو جانا کام سے, آپ نہیں بولیں گے بولو تم پہلے بتانے کا کام بیٹھ جائے. لیکن ایک اچھا ڈاکٹر ہے, اس سے آپریشن جلدی ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں اندر سے آپریشن نہیں کرائیں گے, کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو ایک صحیح آدمی, ایک صحیح عالم, ایک اہل حق میں سے کوئی فرق ہے, آپ اس سے چمٹے رہیں, چاہے اس سے کچھ غلطیاں ہوں, آپ اس کی, اس لیے میں نے کیا کہا ہمارے ائمہ جتنے ان کی غلطیاں آپ چھوڑ دیجیے, ان کو مت چھوڑیے, اور غلط لوگوں کی صحیح بات کو لے لیجیے ان کو چھوڑ دیجیے, ان کے دل لینا نہیں کی. تو دونوں میں جمع یہ ہے, سمجھ میں آئی بات؟ جو ہمارے علماء کہتے ہیں غلط لوگوں کی بات نہیں لینا چاہیے, کا مطلب یہ ہے آپ ان کو استاد نہ بنائیں. لیکن اگر ہمارا عالم بولتا ہے ہاں اس سے بولا صحیح ہوں, تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ دلیل ہے نا اس کی, تو بات ہم مانیں گے, لیکن اس کو اپنا علامہ شیخ الاسلام بنائیں گے نہیں, اس سے ہم علم نہیں لیں گے. اس لیے نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ہذا العلم غیر یہ علم دین ہے, لہٰذا تم دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو, اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تو دین ہمیشہ اہل حق سے لیا جائے گا. جب ہم ایک خبر ایک فاسد سے نہیں لے سکتے ہیں تو پورا دین کیسے لے سکتے ہیں؟ اب اور دور رہنا چاہیے. سوال ہے کیا لیلا مجنون والا مجنون صحابی ہے؟ میں نے ایسا سنا ہے, آپ نے غلط سنا ہے. جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی, اس زمانے میں ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ تابعین میں شمار ہو. تابعین کے طبقے میں آ سکتا ہے, دور میں آدمی آ سکتا ہے, زمانے کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے نہیں آ سکتا. دونوں میں فرق یاد رکھیں, بعض اوقات روایتوں کو زمانے کے اعتبار سے جمع کر دیا جاتا ہے ایک زمانے کے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ مرتبے کا بھی ہے. تو مجنون کے بارے میں میدان ابھی وہاں پوائنٹ اٹھا کے آپ کو ملے گا ایسا اللہ آپ کی بات کرنا کہ جو بیوی نہیں اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکارے اور یوں کرے اس کی دوسرے کی بیوی تو یہ صحیح اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک بار یہ جو کہتے ہیں کہ آج تبلیغی جماعت کی وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیلا تو غلط کہتے. دیکھیے ہر آدمی چاہے وہ کسی جماعت کا ہو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ دین کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے. اس کی کچھ اچھائیاں ہوتی اس کی کچھ کمیاں ہوتی ہیں. اگر کمیاں بہت سیریس ہوں تو اچھائیوں کو بتا کے آپ اس کی طرف نہیں دے سکتے. تو جو بھی جماعت اس طرح کی ہے ایک عمومی اجماعی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جماعت اگر اس کی کچھ بھلائیاں ہوں لیکن اس کی غلطیاں بڑی ہوں اور عقیدے کی اور بدعت کی ہوں تو ایسی جماعت سے دور رہنا چاہیے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرمائے ہم کو بھی عطا فرمائے. لیکن ہم اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف چلے ہیں. ہم اس کے راستے پر نہیں چل سکتے. ہماری مسجد میں جمعرات کی رات سب لوگ مل کر سلام پڑھتے ہیں ہم انہیں کیسے سمجھائیں. دیکھیے سلام نبی پر اس کو کہتے ہیں یا یہ لگی رہا ان کا تو آ رہی ہو چلی وہ تسلیم سب درست پڑھتے ہیں. تو یہ جو آیت ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ نبی پر بلا تو سلام بھیجو. ہم کہتے ہیں بلا شبہ کی لازم کہ ہم کریں اس کو لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور ہم بھی سر وہ کہتے ہیں تم سلام کا پڑھتے ہیں ہر نماز بھی پڑھتے ہیں ہم کیا سلام ہی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے سلام کیا ہو سکتا ہے ہر اطریات میں ہم پڑھتے ہیں سلام اللہم صلی علی محمد و علی نہیں پڑھتے اور حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہر حدیث میں ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ بتائیے صحابہ ایک ساتھ سب بنا کے اور قبلہ رخ ہو کے یا مدینہ کی طرف رخ کر کے یا نبی سلام علیہ کا پڑھے نہیں پڑھے. اگر پڑھتے تو ہم بھی پڑھتے کیا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ نہ نبی نے سکھایا نہ صحابہ نے کیا ہم وہ نہیں کرتے. اگر صحابہ کرتے ہیں تو ہم بلا شبہ کو کرتے لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے کہ صحابہ نے سب کیا. ہم اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ایمان 24/7 ضروری ہے 24 گھنٹہ ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 3 دن بھی پی جاؤ سال کے 360 دن بھی پی جاؤ ضروری ہے. اور عقیدہ یہ فوکس نہیں کرتے ضروری نہیں سمجھتے یہ کتنا صحیح ہے. دیکھیے ایمان کا صحیح ہونا ضروری ہے اور ایمان میں شرک نہیں ملنا چاہیے کفر نہیں ملنا چاہیے نفاق نہیں ملنا چاہیے. تو ایک انسان کو ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے شرک سے کفر سے نفاق سے شک سے ان ساری چیزوں سے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے. اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. یہ عقیدہ ہے کہ آدمی صحیح یعنی اپنے جن چیزوں کو آدمی مانتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. تو اپنے ایمان کی اصلاح آدمی کو کرنا چاہیے. وقت ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے اور کچھ سوالات رہ گئے ہیں لیکن چونکہ وہ ختم ہو گیا اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں ان کا جواب نہیں دیا جا رہا. مقامی علماء سے ان کے جوابات پوچھ سکتے ہیں کہیں وہ جا رہے ہیں آپ جب بھی موقع ملے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور دین کا حاصل کرنے اور پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. اخلاص اور اسی بات کا اہتمام کرنے اور یعنی مجاہدے کے ساتھ ہی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ہذا و استغفر اللہ.